بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن سيد المعراج فقال: ما أصاب بحده فكله، وما أصاب بعرضه فهو وقيد. وسألته عن سيد الكلب فقال: ما أمسك عليك فكل، فإن أخذ الكلب زكاة، فإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلبا غيره فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل، فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کے شکار کے بارے میں پوچھا، تیر کے ذریعے شکار کے بارے میں پوچھا. فقالا، تو آپ نے فرمایا کہ ما اصاب بحده فکلہ، جو بھی اس کی دھار سے لگ جائے تو تم اس کو کھا لو، یعنی جو شکار ہو جائے اس کی دھار سے تو اس کو کھا لو. وما اصاب بعرضه فهو وقیز، اور جو اس کی چوڑائی سے مر جائے تو وہ وقیز ہے، موقوذے کے حکم میں ہے. وسألته عن سید الکلب، حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے کتے کے شکار کے بارے میں پوچھا. فقال ما امسک علیک فکل، آپ نے فرمایا کہ جو کتا تمہارے لیے روکے تو تم اس کو کھاؤ. فإن اخذ الکلب زکاۃ، کیونکہ کتے کا پکڑ لینا یہ تزکیے کے حکم میں ہے، ذبح کے حکم میں ہے. فإن وجدت مع کلبک او کلابک کلبا غیرہ، اگر تم اپنے کتے کے ساتھ دوسروں کے کتوں کو پاؤ. فخشیت ان یکون اخذہ معہ، اور تم کو خوف ہو کہ اس نے اپنے ساتھ اس کو لے لیا ہو اور اس کو قتل کر دیا ہو. تو فلا تاکل، تو تم اس کو مت کھاؤ. فإنما ذکرت اسم اللہ علی کلب، کیونکہ تم نے تو اللہ کا نام لے لیا ہے اپنے کتے پر. ولم تذکرہ علی غیرہ، اور دوسرے کے کتے پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا. شکار سے متعلق احکامات ذکر کیے جا رہے تھے، اس میں سے ایک روایت یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہے. دو مسئلے اس حدیث پاک میں بنیادی طور پر ذکر کیے گئے ہیں. ایک مسئلہ تو ہے کہ تیر کے ذریعے شکار کرنا کیسا ہے، جو ہم پھینکتے ہیں تیر، آیا صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کو کھایا جا سکتا یا نہیں کھایا جا سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی. تفصیل یہ ہے کہ تیر میں اس کی جو نوک ہوتی ہے، اگر نوک کے ذریعے جانور زخمی ہو جائے، ہم نے تیر چھوڑ دیا، تیر گئی اور جا کر اس کے پیٹ میں، اس کی گردن پر، اس کی کسی بھی حصے پر لگ گئی اور جانور زخمی ہو گیا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ شکار تمہارے لیے حلال ہے. اور اگر تیر ہم نے پھینکا تو تیر نوک کے ذریعے جا کر نہیں لگا جانور کو، بلکہ آڑے میں جا کر لگ گیا، اپنی جو اس کی دھار ہوتی ہے، جو اس کی جو نوک ہوتی ہے، اس نے اس کو زخمی نہیں کیا، بلکہ تیر کے بوجھ کی وجہ سے جانور زخمی ہو گیا، مر گیا. تو فرمایا کہ یہ ذبح کے حکم میں نہیں ہے، ایسے تیر کے ذریعے جو جانور شکار کیا جائے وہ حرام ہو جائے گا. تو ایک مسئلہ تو یہاں پر تیر کا ذکر کیا گیا، لیکن اس میں بنیادی طور پر جو چیز ذہن میں رکھنے کی ہے اور جو دیگر احادیث مبارکہ کی روشنی میں قید لگائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ تیر کے ذریعے جو شکار کیا جاتا ہے تو دو شرطیں ہیں اس میں، بلکہ تین ہیں. ایک تو یہ ہے کہ تیر میں دھار ہو تو جانور حلال ہوگا، دھار اگر نہیں ہے تو جانور حلال نہیں ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ دھار ہی سے جانور زخمی ہو، دھار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس دھار سے جانور زخمی کیا گیا ہو، جانور شہید ہو گیا ہو، تو وہ حلال ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ تیر کے پھینکتے وقت بھی بسم اللہ کہنا ضروری ہے. ہم نے صرف تیر چلا دیا، بسم اللہ نہیں کہا تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا پھر. اور تیسرا یہ ہے کہ تیر لگنے کے بعد ہمارے ہی تیر سے جانور زخمی ہوا ہو، یا زخمی ہو کر بھاگ گیا، گم ہو گیا، تو اس کے بعد اس کی مسلسل تلاش رکھی گئی ہو اور زخمی ہونے کی حالت میں ہم نے پا لیا، تو پھر وہ ہمارا مانا جائے گا، اس کو کھا سکتے ہیں. زخمی ہونے کے بعد ادھر ادھر بھاگ گیا، ہم نے تلاش چھوڑ دی ایک گھنٹہ، دو گھنٹے، چار گھنٹے، اس کے بعد پھر جانور ہم کو زخمی ملا، तो हो सकता है कि हमारे तीर से ज़ख्मी हो, हो सकता है किसी और वजह से उसकी मौत हुई हो। तो ऐसी सूरत में अगर हमने उसकी तलाश छोड़ दी और बाद में मिला तो फिर वो जानवर हमारे लिए हलाल नहीं होगा। तो बुनियादी तौर पर बिस्मिल्लाह का पढ़ना ज़रूरी है तीर के छोड़ते वक्त में, एक बात ये जहन में रखने की। दूसरा यह है कि जानवर उसकी धार से और उसकी नोक से ज़ख्मी हो तो उसका खाना जायज़ है। और तीसरा यह है कि ज़ख्मी होने के बाद अगर भागे तो उसके पीछा भी उसका पीछा भी किया जाए और जानवर हमको मिल जाए तो खा सकते हैं। अगर जानवर उस वक्त नहीं मिला, बाद में मिला है, तो फिर उसके अंदर एहतमाल पैदा हो गया, शुबा पैदा हो गया, तो फिर उसको नहीं खाया जा सकता। एक मसला ये है। दूसरा मसला इसके ऊपर है बिस्मिल्लाह पढ़ने के बारे में। जमहूर उलमा यानी अक्सर उलमा इकराम के नज़दीक मसला यही है, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का भी, इमाम अहमद बिन हम्बल का भी और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का भी, कि जानवर को जब ज़बह किया जा रहा हो या जो है उसके ऊपर तीर छोड़ा जा रहा हो, तस्मीये का पढ़ना ज़रूरी है। जानबूझकर बिस्मिल्लाह छोड़ा नहीं जा सकता। जानबूझकर अगर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा गया तो वो जानवर हमारे लिए हलाल नहीं होगा। भूल कर अगर किसी ने इन बिस्मिल्लाह ही भूल गया, जानवर को ज़बह कर दिया, बिस्मिल्लाह ही भूल गया और तीर को फेंक दिया, या बिस्मिल्लाह ही भूल गया कुत्ते को छोड़ दिया, तो फिर ये भूल जो है ना माफ़ है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत से जो निसियान हो जाता है उसको माफ़ करार दिया गया, माफ़ करार दिया है। फरमाया कि रुफी आन उम्मती अलख़ता व निसियान, इस उम्मत से जो है ना वो निसियान को उठा लिया गया, भूल जो है ना अल्लाह तबारक व ताला ने माफ़ कर दी है। तो इसलिए जानबूझकर अगर कोई बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता है तो वो जानवर हलाल नहीं होगा। भूल से अगर बिस्मिल्लाह रह जाता है तो वो माफ़ है, वो जानवर हलाल हो जाएगा। तो हमारे घरों में भी आमतौर पर जो होता है, कभी कभी भूल से जो है ना बिस्मिल्लाह रह जाता है, मुर्गी ज़बह करने एक से चार, एक पे पड़ा एक पे नहीं पड़ा रहेंगे, या जो है जानवर के ज़बह के वक्त में जो मरहला होता है, गले के काटने का आदत नहीं होती हर किसी को, तो वो हम हमी में या फिर जो है ना उसकी परेशानी में जो है ना बिस्मिल्लाह भूल जाते हैं। तो ऐसा भूल के अगर रह जाए तो फिर वो जानवर हमारे लिए हलाल हो जाएगा, उसका खाना जायज़ है। अलबत्ता इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक बिस्मिल्लाह का पढ़ना जो है ना वो सुन्नत है, ये है। तो इस वजह से उनके नज़दीक बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर भी अगर जानवर ज़बह कर दिया गया तो वह हलाल है। असल में बाज़ रिवायात हैं जिससे इस मज़मून की ताईद होती है। वे कहते हैं कि भाई अल्लाह के नबी ने बाज़ हदीसों में ये बात इरशाद फरमाई है कि मुसलमान तो अल्लाह के नाम भी पर ही ज़बह करता है, हर मुसलमान के मुँह में बिस्मिल्लाह ही होता है, तो इसलिए चाहे वो बिस्मिल्लाह पढ़े चाहे न पढ़े, उसका ज़बीहा तो अल्लाह के नाम पर होगा, ये है। लेकिन हम उन रिवायात को मुक़य्यद करते हैं दूसरी सूरतों के साथ, भूल के साथ, कि भूलने की सूरत में ठीक है माफ़ है, क्योंकि मुसलमान जो है ना अल्लाह के नाम पर ही ज़बह करता है, उसके साथ उम्मीद तो यही रखनी चाहिए। तो बहरहाल वो उसकी अपनी तफसीलात हैं, हम जो प्रेजेंटेशन में जो है ना बड़ी तफसील के साथ सुनते भी रहते हैं। तो एक मसला तो यहाँ पर यह जिक्र किया गया। अच्छा, यहाँ एक बात ये जहन में रखें कि जो ख़ास तौर पर हमारे अरब हजरात में भी होता है और जिससे इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह वगैरह भी इस्तदलाल करते हैं, क्योंकि सही बुखारी की रिवायत है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, उसमें यह है कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गोश्त लाया गया, तो हज़रत आयशा ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, इसके ऊपर बिस्मिल्लाह पढ़ी गई या नहीं पढ़ी गई नहीं मालूम है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिस्मिल्लाह पढ़ो और खा लो, कुल बिस्मिल्लाह वकुल, कि बिस्मिल्लाह पढ़ लो और खा लो। ये दलील हो गई सबकी आज के ज़माने में कि भाई बिस्मिल्लाह पढ़ लो, जानवर हाला यानी खाना खाना तुम्हारे लिए जायज़ हो जाएगा। यहाँ समझने की असल में चीज़ ये है, इस हदीस का एक बैकग्राउंड है। असल में इस हदीस पाक में जो मसला जिक्र किया गया वो अलग सूरत हाल से मुताल्लिक है। वो ये है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछ रही हैं कि या रसूल अल्लाह, जहाँ से ये गोश्त आया हुआ है वहाँ के लोग नए नए मुसलमान हुए हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ लें नहीं पढ़ लें नहीं मालूम है, वो हलाल होगा या नहीं होगा। सवाल का अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे, उसका सियाक और सबाक देखेंगे, तो समझ में आ जाएगा कि ख़ास सूरत हाल से मुताल्लिक ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है। वो ये है कि भाई अल्लाह के नबी ने जवाब में फरमाया कि खा लो, बिस्मिल्लाह पढ़ो और खा लो। क्या मतलब? मतलब ये है कि मुसलमानों ने ज़बह किया है तो वो अल्लाह के नाम ही पर जानवर को ज़बह करते हैं, तुमको उनके बारे में बदगुमान नहीं होना चाहिए कि बिस्मिल्लाह पढ़ा नहीं पढ़ा। तुम्हारी जो ड्यूटी है कि जब कोई चीज़ आ जाए तो बिस्मिल्लाह पढ़ के खाते हैं तो उसको खा लो, ये मतलब नहीं है कि बिस्मिल्लाह पढ़ने से एक हराम चीज़ हलाल हो जाएगी। फिर वरना अगर देखा जाए तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भाई एक हदीस पाक के उमूम को अगर देखा जाए तो बिस्मिल्लाह पढ़ो और खा लो, पूरे मुर्दार हलाल हो जाएंगे हमारे लिए। बुतों के नाम पर ज़बह किया गया जानवर है, लाओ भाई बिस्मिल्लाह पढ़ो और खा लो, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, हदीस पाक का ये मतलब थोड़ा ही निकलेगा। खिंजीर है, लाओ बिस्मिल्लाह पढ़ो और खा लो, वह हलाल हो जाएगा। तो बिस्मिल्लाह यहाँ हलाल को हराम, हराम को हलाल करने के लिए नहीं है, बिस्मिल्लाह तो बतौर ड्यूटी के है, जो एक मुसलमान की जिम्मेदारी है किसी भी काम को करते वक्त में कि अल्लाह का नाम लिया जाए और उसको किया जाए उस काम को। तो इस पसे मंज़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात इरशाद फरमाई है। वरना अगर सवाल है तो आयशा के देखेंगे تو سوال سے اللہ کے نبی نے منع نہیں فرمایا. سوال تو اس کا قرینہ یہ ہے کہ عائشہ یہ فرما رہی ہیں کہ یہ لوگ بسم اللہ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں نہیں معلوم ہے, تو مطلب یہ ہوا کہ بسم اللہ کا پڑھنا ضروری ہے. تبھی تو حضرت عائشہ اس پس منظر میں ایک پہلو کی طرف اللہ کے نبی سے درخواست کر رہی ہیں کہ یا رسول اللہ اس پس منظر میں کیا حکم ہے ہمارے لیے. تو سوال بھی یہی بتا رہا ہے, اگر سوال غلط ہوتا یا سوال میں اعتراض کرنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے بھائی, تو بغیر بسم اللہ کے بھی جانور حلال ہو جائے گا, یہ بات ارشاد فرماتے. پھر تو حضرت عائشہ کا سوال بھی یہی بتا رہا ہے کہ صحابہ کا عمومی مزاج بھی یہی تھا, اسی لیے وہ پوچھ رہی ہیں کہ یا رسول اللہ یہ لوگ پڑھتے ہیں نہیں معلوم ہے تو کیا کیا جائے. تو مطلب یہ ہوا کہ حضرت عائشہ بھی یہی سمجھ رہی ہیں, صحابہ بھی یہی سمجھا کرتے تھے کہ جانور کے اوپر بسم اللہ ہونا ضروری ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ان روایات میں اگر آپ دیکھیں گے, تیر کے پھینکنے کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اللہ کا نام لو, ادھر کتے کو جب چھوڑ رہے ہیں شکار کے لیے تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کا نام لیا تو تمہارے لیے حلال ہے ورنہ نہیں ہے. بلکہ یہاں تو یہ ہے کہ شک پیدا ہو گیا, ہم نے اپنا کتا چھوڑا ساتھ میں کسی اور کا کتا بھی آ گیا, تو حضور نے فرمایا کہ تم نے چھوڑ دیا کتے کے اوپر, کتے کو چھوڑ دیا شکار کے لیے, تم نے بسم اللہ پڑھ لی اور تمہارے کتے سے وہ شکار ہو گیا تو وہ حلال ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر خدشہ, اور خود اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ فخشیت ان یکون اخذہ معہ, کہ اگر تم کو خدشہ یہ ہو گیا کہ بھئی دوسرے کے کتے نے پکڑ لیا ہو یا تمہارے کتے نے پکڑ لیا ہو, تم کو یقین نہیں ہے, خیال یہ ہے کہ اس نے پکڑ لیا ہوگا, تو پھر تمہارے لیے وہ حلال نہیں ہے, کیونکہ تم نے تو بسم اللہ پڑھی, اس نے نہیں پڑھی ہوگی, اس نے پڑھی نہیں پڑھی نہیں معلوم ہے, شک پیدا ہو گیا. تو مسئلہ یہ, تو ان احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے, تو یہ روایت بھی یہی بتا رہی ہے کہ بسم اللہ کا ہونا ضروری ہے. عام حالات میں ایسا نہیں ہے کہ بھئی بسم اللہ ہم نے چھوڑ دیا تو جانور ہمارے لیے حلال ہو جائے گا, ورنہ تو شکار کے وقت میں, جانور کو چھوڑتے وقت میں, کتے کو چھوڑتے وقت میں یہ قید اللہ کے نبی نے لگاتے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر کے پھینکنے کے وقت میں بھی یہ شرط لگائی ہے, جب تم تیر پھینکو اور وقت وذکرت اسم اللہ, اور اللہ کا نام تم لے لو تو تمہارے لیے حلال ہو جائے گا. تو یہ ساری آیت روایات بتاتی ہیں کہ بسم اللہ کا ہونا ضروری ہے, عام حالات میں چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے. اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ, جن جانوروں پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو وہ تمہارے لیے کھانا جو ہے نا جائز نہیں ہے. تو یہ مسئلہ اس کا بڑا بہت نازک ہے, حلال و حرام کا جو مسئلہ ہے انتہائی نازک ہے, ذبیحے کا جو مسئلہ ہے وہ انتہائی نازک ہے. تو اس بنیاد پر ہمارے علماء کرام یہ فرماتے ہیں, جمہور علماء کرام یہی فرماتے ہیں, امام احمد کا بھی مسئلہ یہی ہے, امام مالک کا بھی مسئلہ یہی ہے, حنفیہ کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ بسم اللہ کا ہونا ضروری ہے, بھول جائے تو معاف ہے, ورنہ پھر قرآن و حدیث میں اس طرح کی قیودات بارہا نہیں لگائی جاتی. کتے کے ذریعے ذبح ہو رہا ہے تو یہ بسم اللہ کی قید ہے, شیر کے تیر کے ذریعے ذبح کیا جا رہا ہے تو بسم اللہ کی جو ہے نا شکار کیا جا رہا ہے تو بسم اللہ کی قید ہے, نارمل جانور ذبح کیا جا رہا ہے تو بسم اللہ کی قید ہے. اگر اتنی اہمیت نہیں ہوتی تو یہ سری ارشادات نہیں ہوتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ فرمان نہیں ہوتے. تو بہرحال تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت وہ خاص پس منظر میں ہے مسلمانوں کے بارے میں, بدظنی سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے بارے میں بدگمانی مت کیا کرو, وہ حلال ہے اللہ کے نام پر ہی انہوں نے ذبح کیا ہے, تم اس کو جو ہے نا بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا کرو. تو ایک مسئلہ تو اس حدیث مبارکہ میں یہ ذکر کیا. اس کے بعد دوسرا مسئلہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ کتے کے شکار کے بارے میں میں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ما امسک علیک فکل, کتا جو تمہارے لیے جو ہے نا جانور پکڑ کر رکھ دے تو وہ تمہارے لیے حلال ہے, اور اگر وہ تمہارے لیے نہ پکڑ دے تو تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا. یہاں دو مسئلے ہیں, ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ بھئی کتا, اگر کتے کو شکار ہم نے سکھا دیا ہے, اس کو ہم کلب معلم کہتے ہیں, جس کتے کو سکھایا جاتا ہے وہ کلب معلم کہلاتا ہے شریعت کی نظر میں, تو اس کے ذریعے اگر کسی جانور کو شکار کیا گیا تو وہ حلال ہے یا نہیں ہے. تو مسئلہ تو یہی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی ما امسک علیک فکل, جو تمہارے لیے وہ روکے تو وہ تمہارے لیے حلال ہو جائے گا. مطلب یہ ہے کہ کلب معلم اگر شکار تمہارے لیے کر بھیجنے والے کے لیے مالک کے لیے کرتا ہے تو وہ حلال ہے, اور اگر وہ اپنے لیے کرتا ہے تو وہ حلال نہیں ہوگا. اب یہاں مسئلہ ہے کہ بھئی کتے کے ذریعے شکار کی کیا کیا صورتیں ہیں, کیا مسئلہ ہے, اور کب جانور حلال ہوگا کب نہیں ہوگا. تو اس میں بھی علماء اکرام نے بنیادی طور پر یہی تین قیودات ذکر کرتے ہیں جو ابھی میں نے ذکر کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ کلب معلم ہو, عام کتے شکار کریں تو وہ نہیں کھا سکتے ہم لوگ, ایک بات یہ ذہن میں رکھنے کی ہے. دوسرا یہ ہے, اور کلب معلم ہونے کا مطلب کیا ہے, یعنی جس کتے کو شکار ہم نے سکھایا ہے تو کس حد پر جا کر ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ کتا شکار سیکھ گیا, اور کس حد پر جا کر ہم سمجھیں کہ یہ نہیں سیکھا ہے. تو اس بارے میں بھی خود ہمارے ائمہ کرام کے درمیان پھر اختلاف ہے. تو ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ جس کتے کو سکھایا جاتا ہے شکار, اس کو تین مرتبہ چھوڑا جائے تو تین مرتبہ وہ جا کر جانور کو پکڑ لے اور اس کو زخمی کر دے, اس پر حملہ کر دے اور اس کو چھوڑ دے اور خود اس میں سے نہ کھائے, तो जब तीन मरतबा कुत्ते से अगर जो है ना ये अमल सादिर हो गया तो समझ लेना चाहिए कि भाई ये कल्बे मुअल्लम है, शरीयत की नज़र में सिखाया हुआ कुत्ता होगा। ये अगर जानवर को यानी ज़ख्मी कर देता है और हमको ज़बह करने की अगर कुदरत है, ज़बह करने पर हलाल हो जाएगा। ज़बह करने की कुदरत नहीं है, हम जाने से पहले ही जानवर अगर मर गया तो फिर वो हमारे लिए हलाल है, हम खा सकते हैं। तो कल्बे मुअल्लम की ये कैद है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कल्बे मुअल्लम से वो कल कुत्ता मुराद उर्फ़ में देखा जाएगा कि कब उसको जो है ना कल्ब मुअल्लम कहलाया जाएगा, कब नहीं कहलाया जाएगा, लोग उस बारे में क्या कहते हैं, ये शिकारी कुत्ता है या नहीं है, तो वो उर्फ के ऊपर छोड़ते हैं। क्योंकि शरीयत में बहुत से अहकाम उर्फ पर जो है ना मबनी होते हैं कि मुआशरे के अंदर या उस फील्ड के जो लोग हैं कब उसको जो है ना मानेंगे, कब नहीं मानेंगे। जब वो लोग ये मानेंगे कि यह कल्ब मुअल्लम है तो उसका शिकार हलाल हो जाएगा, जब लोग कहेंगे कि यह कल्ब मुअल्लम नहीं है तो उसका शिकार हलाल नहीं होगा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की एक रिवायत ये है कि दो मरतबा छोड़ने पर कुत्ता अगर जानवर पर जो है ना ज़ख्मी कर दे और उसको न खाए तो दो मरतबा में भी जो है उसको कल्ब मुअल्लम माना जाएगा, उसका तीन मरतबा होना ज़रूरी नहीं है। तो बहरहाल तो एक शर्त यह है कुत्ते के ज़रिए शिकार करने के पर कि कुत्ते को सिखा कर जो है ना छोड़ा गया हो शिकार के ऊपर, नंबर एक। नंबर दो, कुत्ता जो है ज़ख्मी करने के बाद हमला करने के उसके ऊपर बिस्मिल्लाह भी पढ़ी गई हो, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी गई तो वो शिकार हलाल नहीं होगा। और तीसरा यह है कि कुत्ता जो है ज़ख्मी करने के बाद मालिक के लिए रखे, खुद ना खाए उसमें से, खुद अगर खाना शुरू कर दे तो फिर जो है ना वो मालिक के लिए ज़बह करने वाला नहीं होगा, अपने लिए ज़बह करने वाला होगा, वो दरिंदगी हो जाएगी फिर वो, तो इस सूरत में हलाल नहीं होगा। तो ये शरायत हैं कुत्ते से शिकार करने पर। अच्छा, क्या यह कुत्ते के साथ हुक्म है या कुत्ते के अलावा भी दीगर जानवरों के ज़रिए शिकार का ये हुक्म है? तो उलमा ने लिखा है कि कुत्ते का शिकार भी कुत्ते के अलावा दीगर शिकारों का भी यही हुक्म है। ज़रूरी नहीं है कि कुत्ता हो, कुत्ते के ज़रिए भी शिकार हो सकता है, कुत्ते के अलावा जैसे बाज़ हैं बाज़ के ज़रिए या और जानवर हैं जो परिंदे होते हैं उनको सिखाया जाता है बाज़ाबता, तो वो जाकर ज़ख्मी करके जो है ना लेकर आ जाते हैं जानवरों को, छोटे छोटे परिंदों को, छोटे कबूतर हैं फलाएँ फलाएँ ऐसे परिंदों को जो है ना ज़ख्मी करके लेकर आ जाते हैं। तो कुत्ते का भी यही हुक्म है, कुत्ते के अलावा दीगर जानवरों में भी है ये हुक्म कि अगर उनको सिखा दिया गया है, उन पर बिस्मिल्लाह पढ़कर छोड़ दिया गया है तो फिर उनका शिकार हमारे लिए हलाल होगा। हाँ, लेकिन ये फ़र्क ज़रूर जहन में रखना है कि उनके शिकार करने के बाद अगर जानवर को ज़बह करने की कुदरत है, उतना मौका मिला तो ज़बह करना ज़रूरी है, और अगर ज़बह करने की कुदरत और वक्त नहीं मिलता है तो फिर इस सूरत में बग़ैर ज़बह किए ही वो हमारे लिए हलाल हो जाएंगे। उसके बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसी मज़मून से मुतालिक एक और बाब भी जिक्र फरमाया, बाब सईदुल मेराज, मेराज का शिकार का यह बाब है। मेराज असल में इसकी बहुत सी तफसीरें की गई हैं, कहते किसे हैं, तो ये तीर की एक किस्म है, मेराज कहते हैं तीर को। अब बाज़ हज़रात ये कहते हैं कि ये वो तीर होता है जिसके पैर जिसके जो है ना बाजू नहीं होते, तीर के अंदर जो बाजू पर निकले हुए होते हैं वो नहीं होते, इसको मेराज कहते हैं। बाज़ कहते हैं कि उसमें चार पर होते हैं, उसको मेराज कहते हैं। बाज़ उलमा कहते हैं कि सामने से बिल्कुल धारीदार होता है, पीछे से बिल्कुल मोटा होता है वो, तो ऐसे तीर को ऐसे धारीदार जो है ना तीर को जो है ना मेराज कहा जाता है। तो ख़ुलासा यह है कि ख़ास तौर पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर इस तीर के ज़रिए जो हुक्म बयान किया गया उसको जिक्र कर रहे हैं कि वो शिकार हलाल है या नहीं है। तो ऊपर की हदीस में भी यह बात आ गई है, ज़िमनन यहाँ उसको जो है ना बाज़ाब्ता इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उसी को बयान फरमा रहे हैं। फरमाते हैं कि वक़ाल इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फिल मक़तूलति बिल बुंदुक़ति तिल्कल मौक़ूदा। इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है उस ज़बह किए हुए जानवर के बारे में जिसको मिट्टी की गोली से जो है ना ज़बह कर दिया गया हो, आपने फरमाया कि तिल्कल मौक़ूदा वो मौक़ूदा है। वकरीहहु सालिमुन वलक़ासिमु व मुजाहिदुन व इब्राहीमु व अताउन वल हसन। और उसको इमाम सालिम ने, इमाम कासिम ने, इमाम मुजाहिद ने, इमाम इब्राहिम ने, इमाम अता ने, इमाम हसन बिन ज़ियाद हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने मकरूह करार दिया। वकरीह अल हसन रमय अल बंदूकति फिल कुरा वल अंसारी वला यरा बिही बसन फीमा सिवा। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने बंदूका के फेंकने को जो है शहरों में और देहातों में मकरूह करार दिया है, और सहरा में जो है वो उसमें कोई हर्ज नहीं समझते। एक बात यहाँ ये समझने की है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर सहाबा और ताबेईन के आसार को ज़िक्र फरमा रहे हैं। मसला क्या है? मसला यह है कि मेराज से मुतालिक तीर के ज़रिए शिकार से मुतालिक जो रिवायत है वो तो आगे आ रही है, उससे पहले इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने चंद आसार सहाबा को और ताबेईन को ज़िक्र फरमाया है कि उस ज़माने में मिट्टी की गोलियाँ होती थी, मिट्टी की गोलियाँ गोल गोल बनाई जाती थी और उसको मारा जाता था इस तरह, तो उसके ज़रिए अगर किसी जानवर का शिकार किया जाए तो वह हलाल है या नहीं है, ये है। तो फरमाते हैं कि इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा उसको नापसंद करार देते थे। मकरूह होने का लफ्ज़ उस ज़माने में आदम जबाजी के माने में होता था। सहाबा इकराम बहुत मोहतात होते थे जायज़ होने का, नाजायज़ होने का, हलाल होने का, हराम होने का हुक्म लगाने के सिलसिले में। असलाफ़ आम तौर पर حرام کا لفظ استعمال کرنے کے بجائے کراہت کی تعبیر استعمال کرتے تھے احتیاط کی بنیاد پر، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ حرام ہونے کا حکم لگا رہے ہیں تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، صراحت کے ساتھ کہ اللہ نے یہ چیز حرام قرار دی ہے اس میں نسبت جو ہے نا بڑی اللہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے اور صریح اور واضح حکم ہوتا ہے، تو بہت زیادہ محتاط ہوتے تھے وہ لوگ حلال ہے یا حرام ہے، تو اس کے لیے کراہت کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور دیگر، حضرت امام قاسم ہے، امام مجاہد ہے، حضرت ابراہیم نخعی ہے، حضرت عطا ہے، حضرت حسن بصری ہے، تو یہ غلیل کی طرح جو ہوتا ہے نا، یوں ہم اپنے طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ جو غلیل ہوتا ہے جس کے اندر کنکری وغیرہ رکھ کر ہم چھوڑتے ہیں، تو اسی طرح اس زمانے میں مٹی کی چھوٹی چھوٹی گولیاں ہوتی تھیں، اس کے ذریعے جو ہے نا شکار کیا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، تو فرماتے ہیں کہ اس طرح شکار کرنے سے کوئی جانور حلال نہیں ہوگا، جس غلیل سے جانور حلال نہیں ہوتا اسی طرح اس کے ذریعے حلال نہیں ہوگا، کیونکہ وہ موقوذہ کے حکم میں ہے، کیونکہ ذبح کے لیے حلال ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یعنی وہ کوئی دھار دار چیز کے ذریعے جانور کو ذبح کیا جائے، اس کا خون بہایا جائے، اگر آپ غلیل کے ذریعے کسی چڑیا کو مارتے ہیں، کبوتر کو مارتے ہیں، تو وہ تو بوجھ سے مر جائے گا، زخمی ہو جاتا ہے، بوجھ سے مر جاتا ہے، وہ ذبح نہیں کرتا کہ جس کی وجہ سے خون بہ سکے۔ تو مٹی کی گولیوں کے ذریعے بھی ہوتا یہی تھا کہ انگلیوں پر رکھ کر مارا کرتے تھے اس زمانے میں، تو چھوٹے چھوٹے جانور تو زخمی ہو جاتے تھے، بڑے جانوروں میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، بڑے جو جانور ہیں تو وہ تو ہلے گے بھی نہیں وہ جب ماریں گے آپ۔ البتہ اس میں ایک نقصان یہ ہوتا تھا کہ آدمی اگر مار رہا ہو اپنی انگلیوں پر رکھ کر، پرندے کو لگے نہ لگے سائڈ میں بیٹھنے والے کو لگ جاتی تھی وہ گولی جا کر، کیونکہ وہ کبھی کبھی یہ صورتحال ہو جاتی تھی، تو یہ حضرات اسی لیے جو نا خاص طور پر مکروہ قرار دیتے تھے اس کو، کہ بھائی آپ بیٹھ کر شکار کر رہے ہوں انگلیوں پر رکھ کر تو کبھی نشانہ ادھر ادھر ہو گیا، تو شراح نے لکھی ہے یہ بات کہ جا کر کسی کی آنکھ میں لگ گئی تو آنکھ پھوٹ گئی، کسی کے جو ہے نا منہ پہ لگ گیا تو وہاں اس کو سوج گیا، کبھی کسی کو اور کہیں اور پر لگ گیا، تو اس لیے اس کو مکروہ قرار دیتے تھے۔ اور جہاں جانور کے حلال ہونے کا مسئلہ، تو اس سے جانور حلال نہیں ہوگا۔ بقیہ ہمارے تو یہ تو نارمل گول گولی جو ہوتی ہے اس کے بارے میں ہے، ہمارے بندوق کے ذریعے شکار حلال ہوتا نہیں ہوتا یہ الگ مسئلہ ہے، تو یہ ذہن میں رکھنے کی چیز ہے کہ ایک تو ہماری عام طور پر گول گولی چھرے کی طرح ہوتی ہے، چھرے والی گولی سے کوئی بھی جانور حلال نہیں ہوگا، چھرا ہم نے مارا جانور جو ہے نا وہ پیٹ میں گھس گیا، جانور مر گیا، پرندہ مر گیا، تو موقوذے کے حکم میں ہے، وہ ذبح نہیں ہوتا، تو اس لیے جانور حلال نہیں ہوگا۔ البتہ جو گولیاں دھاردار ہوتی ہیں، نوکدار ہوتی ہیں، جیسے گولیوں کی ان قسموں میں باضابطہ علماء نے لکھی ہے کہ جیسے جی تری جو گولی ہوتی ہے بندوق کی، یا 303 ہوتی ہے، 308 ہوتی ہے، یہ تصویریں میں نے دیکھی ہیں اس کی، تو ان تصویر تو یہ گولیوں میں بالکل نوک ہوتی ہے، جیسے ہی جسم کو لگیں گی تو وہ پھاڑ دیتی ہیں، پھر جسم میں زخمی کر دیتی ہیں، پھر تو ان گولیوں کے ذریعے جو شکار کیا جاتا ہے وہ حلال ہے، یہ ذبح کے حکم میں ہے، پھر یہ تیر کے شکار کے حکم میں ہے، پھر تو جانور ذبح ہوگا، خون اس میں بہے گا، جانور سے خون نکلے گا، گندگی نکلے گی، تو پھر یہ حلال ہو جائے گا۔ تو گول گولیوں کے ذریعے، چھروں کے ذریعے وہ صحیح نہیں ہیں، دھاردار گولیوں کے ذریعے، دھاردار تیر کے ذریعے، دھاردار آلات کے ذریعے جانور کو اگر زخمی کیا جائے تو پھر وہ حلال ہوگا۔ ایک بات جو نوٹ کرنے کی ہے، جو میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وقت کے ایک بہت بڑے محدث بھی ہیں، مجتہد بھی ہیں، لیکن مسائل بیان کرنے کے سلسلے میں صرف آیات قرآنیہ، صرف احادیث مبارکہ کے حوالے پر جو ہے نا وہ اکتفا نہیں کر رہے ہیں، اپنی بات کی تائید کے لیے صحابہ اکرام کے آثار کو، پھر اس کے بعد تابعین کے آثار کو علماء کو ذکر فرما رہے ہیں۔ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے سمجھنے والوں کے لیے، ہم بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی قرآن ہے تو لیں گے، حدیث ہے تو لیں گے، ورنہ چھوڑ دیں گے، لیکن یہاں پر امام بخاری تو بہت سے مواقع پر قرآن صحیح بخاری کے اندر بے شمار ایسے باب ہیں کہ جس کے اندر امام بخاری نے باضابطہ صحابہ کے آثار کو، تابعین کے آثار کو ذکر فرمایا ہے، مسئلے کو سمجھانے کے لیے اور مسئلے کو جو ہے نا مؤکد بنانے کے لیے، اس کے اور مزید تائید کے لیے۔ اور اس سے اس جانب اشارہ ہے کہ صرف ہمارے پاس جو علم پہنچا ہے انہیں صحابہ اور تابعین کے ذریعے پہنچا ہے، تو ان کے اقوال ضروری ہوتے ہیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے، اس میں ان کی جو ہے نا تصریحات ضروری ہوتی ہیں، اور وہ اگر ہمارے سامنے ہوں گے تو صحیح ہماری سمجھ میں آئے گا، ورنہ نہیں ہوگا۔ امام بخاری اتنے بڑے درجے کے محدث ہیں، اب ان کو تو امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے، ساری دنیا بخاری امام بخاری امام بخاری امام بخاری کر رہی ہوتی ہے، شروع میں جب ہم یہ سبق شروع کر رہے تھے تو کتاب کی جو مقبولیت ہے اور اس کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو اہتمام کیا ہے، ان کی جو بزرگی ہے، ان کا جو تقویٰ اور طہارت ہے، ان کی جو صلاحیتیں ہیں، اس کا تذکرہ کیا تھا ہم نے، کیسے اللہ والے شخصیت ہیں۔ صحیح بخاری میں 7-8 ہزار روایات اس کے اندر موجود ہیں مقررات کو ملا کر، ہر حدیث کے لیے 2 رکعت نماز نفل نماز انہوں نے پڑھی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، ہر باب قائم کرنے کے لیے 2 رکعت نفل نماز انہوں نے پڑھی ہے۔ ہم جو ہے کوئی ضرورت پیش آ جائے، بڑی سے بڑی مشکل سے مشکل جو ہے نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، حدیثوں کو نقل کر رہے ہیں تو ہر حدیث کے پیچھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نمازیں ادا کی ہیں، تب جا کر اللہ نے مقبولیت ادا فرمائی ہے۔ تو یہ اتنے درجے کے متقی طہارت تقوی طہارت کے پیکر تھے، ایسی صلاحیت ایسی قابلیت تھی، وقت کے مجتہدین میں ان کو مانا جاتا ہے. لیکن جب کوئی بات کوئی مسئلہ ذکر کر رہے ہیں قرآن کی آیات کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، تو امام بخاری ساتھ میں صحابہ کے آثار کو، تابعین کے آثار کو ذکر فرما رہے ہیں اس مسئلے کی نزاکت کو، اس کو سمجھانے کے لیے. ہمارے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ قرآن و حدیث کو اگر سمجھنا ہے تو ہمارے ان اسلاف پر اعتماد آپ کو کرنا پڑے گا. اسلاف پر اعتماد کیے بغیر آپ قرآن و حدیث محض اپنی رائے سے سمجھ لیں گے، محض عربی زبان اور عربی لغت کو جان کر سمجھ لیں گے، تو یہ ہمارے لیے ناکافی ہے، ہماری ضلالت اور گمراہی ہے. کیا امام بخاری کو عربی نہیں آتی تھی؟ اتنی پوری حدیثیں انہوں نے یہاں پر نقل کر دی ہیں، آج 7-8 ہزار امام بخاری نے حدیثیں نقل کر دی ہیں، مسائل بھی انہوں نے خود نکالے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. پھر تابعین کے آثار کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت؟ چلیے صحابی تو ہیں، پھر تابعین کے آثار کو کیوں نقل کر رہے ہیں؟ مطلب یہی ہے کہ صحابہ سے علم، اللہ کے نبی سے علم حاصل کیا ہے صحابہ نے، صحابہ سے علم حاصل کیا ہے تابعین نے، تو ان کے ذریعے جو ہمارے پاس علم پہنچا ہے، ان کے جو اقوال ہمارے پاس پہنچے ہیں وہ معتمد ہیں، وہ علماء کرام ہیں، اعتماد کرنا ہماری اپنی ذمہ داری ہے. امام بخاری وقت کے مجتہد ہوتے ہوئے بھی ان کو نقل کرتے ہوئے ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق دے رہے ہیں، یہ سمجھنے کی چیز ہے. یہ بڑی آسانی کے ساتھ ہم بہت سے لوگ صحابہ پر بھی تنقید کر دیتے ہیں، یہ ان کی سنت ہے چھوڑ دو، وہ ان کی سنت ہے چھوڑ دو. صحابہ کی سنت کو کیسے چھوڑیں گے؟ تابعین کے آثار کو نقل کر رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. اذان ثانی جو ہے نا جمعے کے اندر ہے، حضرت عثمان کی بدعت ہے فلاں نعوذ باللہ. تراویح جو ہے نا حضرت عمر کی بدعت ہے نعوذ باللہ. یہ فلاں جو ہے نا ان کی بدعت ہے نعوذ باللہ. یہ تو خلفائے راشدین ہیں، ان کی سنتوں کو تو اپنانے کا حضور نے حکم دیا ہے، صحابہ کی اقتداء کا صحابہ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے. فقتدوا بالذین من بعدی ابا بکر و عمر، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اقتداء کیا کرو باضابطہ. نام کے ساتھ اللہ کے نبی نے صراحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفائے راشدین. خلفائے راشدین کی صراحت کے ساتھ اللہ کے نبی نے اتباع کا حکم دیا ہے، ابو داؤد میں روایت ہے. اسی طریقے پر اصحابی کنجوم بیائیہم اقتدیتم اقتدیتم، فرمایا کہ میرے صحابہ تو ستاروں کے معنی ہیں، جس کسی کی بھی اقتدا کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ کے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے. تو اس لیے کیونکہ اللہ کے نبی نے ان کی تعلیم اور ان کا تزکیہ فرمایا ہے، تعلیم بھی کی ہے، تعلیم بھی دی ہے، تزکیہ بھی فرمایا ہے، تو اس لیے ان کے آثار کو، ان کے اقوال کو اور ان کی تشریحات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے ان پر اعتماد کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر ہمارے لیے چارہ کار نہیں. دوسری روایت وہ بھی حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، بالکل بیعین ہی وہی ہے. فرماتے ہیں کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المعراج، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج تیر کے بارے میں پوچھا. فقال اذا اصبت بحده فقل، جب تم اس کی دھار کے ذریعے جو ہے نا جانور کو زخمی کر دو تو تم جو ہے نا کھا لو. وَإِذَا أَصَابَ، یا وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ، اور جب تم زخمی کر دو اس کے چوڑائی کے ذریعے، تیر جا کر دھار کے ذریعے نہیں لگا بلکہ ایسا لگ گیا جانور کو جو ہے نا دھکے کی وجہ سے وہ مر گیا، تو فرمایا کہ فَلَا تَأْكُلْ، تو اس کو مت کھاؤ. فَإِنَّهُ وَقِيدٌ، تو آپ نے فرمایا کہ وہ موقوذہ کے حکم میں ہے، اس جانور کو گلا گھونٹ کر دبا کر جو ہے نا مار دیے گئے، اس جانور کے وہ حکم میں آ جائے گا، ذبح کے حکم میں نہیں ہوگا، تو وہ حلال نہیں ہوگا. اس کے بعد فرمایا کہ یا رسول اللہ اُرْسِلُ قَلْبِي، میں کبھی کبھی اپنے کتے کو بھی چھوڑ دیتا ہوں جانور کے حلال ہونے کے لیے، وہ شکار کرنے کے لیے. تو قال اذا ارسلت کلبک، جب تم اپنے کتے کو چھوڑو، وسمیتا، اور تم اللہ کا نام لو، فکل، تو تم کھاؤ. قل، تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول، فعین کلا، کتا بھی اگر اس میں سے کچھ کھا لے تو میں کیا کروں، کھا سکتا ہوں نہیں کھا سکتا ہوں؟ تو فرمایا کہ قال اللہ تاکل، کہ جب کتا کھا لے تو پھر تم مت کھاؤ، کیونکہ فعنہ لم یمسک علیک انما امسک علی نفسک، کہ وہ کتا تو تمہارے لیے جو ہے نا وہ جانور کو نہیں روکا ہے، نہیں پکڑا ہے، نہیں شکار کیا ہے، وہ تو اپنے لیے زخمی کر دیا، اپنے لیے پکڑ لیا ہے، تو اس لیے وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد صحابی نے ایک اور مسئلہ پوچھ لیا، یا رسول اللہ ارسلوا کلبی فارد معه کلبا آخر، میں اپنا کتا چھوڑتا ہوں، پھر اس کے ساتھ میں اپنے ساتھ جو ہے نا کسی اور کا کتے کو بھی پاتا ہوں، وہاں پر وہ جانور پر حملہ کر رہا ہوتا ہے، تو میرے لیے حلال ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ فإنک، آپ نے فرمایا کہ لا تاکل، جب دوسرا کتا اس پر حملہ کر دے تو پھر تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا. کیوں؟ فَإِنَّكَ إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَىٰ قَلْبِكَ، کیونکہ تم نے تو اپنے کتے پر اللہ کا نام لیا ہے، وَلَمْ تُسَمِّ عَلَىٰ الْآخَرِ، اور دوسرے پر تم نے اللہ کا نام نہیں لیا ہے، تو اس لیے وہ حلال نہیں ہوگا. تو شبے کے پیدا ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ حلال نہیں ہے. تو اس لیے یہ کہہ دینا کہ بھائی جانور پر بسم اللہ پڑھتے ہی وہ حلال ہو جائے گا، حرام چیز حلال ہو جائے گی، یہ بالکل غلط ہے. شکار کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بھائی اگر اس میں یہ شبہ پیدا ہو گیا کہ دوسرے کا کتا آ گیا، اس نے بسم اللہ پڑھی نہیں، پڑھی نہیں معلوم ہے، تو پھر تمہارے لیے جو ہے نا وہ جائز نہیں ہوگا. ہاں، دو آدمی بازو بازو ہیں، دونوں نے اپنا کتا بسم اللہ پڑھ کر چھوڑا، دونوں کے کتے نے زخمی کر دیا، تو پھر وہ الگ مسئلہ ہے. اس وقت تو ظاہر سی بات ہے کہ بسم اللہ ہی کے ذریعے ذبح کیا گیا ہے، تو اس سے بسم اللہ کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے کہ ذبح کرتے وقت میں بسم اللہ کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے بھائی، ان شاء اللہ. اللهم صل على سيدنا، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين، اللهم اقض حاجاتنا يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.